الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب کتاب بند ہیں اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو, انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو, ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا, اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں. کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں, طرح طرح کے رنگے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی. بس اے جن میں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, کبھی ائی آنا رب کو ماں فکر دیوان, یعنی آج نہیں مانتے کل تو مانو گے. آج ان نعمتوں کی پہچان نہیں کرتے, ان پہ شکر ادا نہیں کرتے, کل تو تم انکار نہ کر سکو گے کہ یہ سب کچھ تمہیں رب ہی نے دیا تھا. خلق الانسان من صلصال کالفخار, انسان کو اس نے چیکری جیسے سوکھے پڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بس تم اپنے رب کی کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین ورب المغربین, دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں, سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اصل میں دو مشرق اور دو مغرب کس طرح, اب دیکھیں کہ جہاں سورج ایک طرح غروب ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے طلوع بھی ہو رہا ہوتا ہے نا. جو ہمارا مغرب ہے وہ کسی کا مشرق ہے, اور جو ہمارا مشرق ہے وہ کسی اور کا مغرب بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا, ہمیں ایک مشرق اور ایک مغرب نظر آتا ہے, لیکن ہر مشرق مغرب بھی اور ہر مغرب مشرق بھی ہے. اس لیے دو مشرق اور دو مغرب کی بات ہوئی ہے یہاں. دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں, پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں, ربکما اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. ربکما ان جہازوں کو اللہ نے اپنی طرف سے نسبت دی, اس لیے کہ اسی کے حکم سے اور اسی کے پیدا کیے ہوئے اسباب سے یہ چلتے ہیں. اور مسوئی جیسی چیز اگر ڈوب جاتی ہے تو جہاز کیسے تیرتے اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا. ہر چیز اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے, اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں, ہر آن وہ نئی شان میں ہے, اس لیے مانگنے سے کبھی نہ تھکو, اگر آج قبولیت نہیں تو کل ہو جائے گی. سب اس سے مانگ رہے ہیں تو تم اوروں سے کیوں جا کے مانگتے ہو, تم بھی اسی سے لو لگاؤ, اسی کی طرف رجوع کرو, اسی سے مانگو. اے زمین کے بوجھو, ان قریب ہم تم سے باس پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں, یعنی اب تمہاری باری آنے ہی والی ہے. اے گروہ چنمنس, اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو. نہیں بھاگ سکتے, اس کے لیے بڑا زور چاہیے. اس میں دو باتیں کی گئی, ایک تو یہ کہ ایک عام انسان اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا, اس کی طرف نہیں پلٹتا اور اس سے منہ موڑتا ہے اور اس سے دور بھاگتا ہے, جیسے عام طور پر ہوتا ہے نا, ہمیں اللہ کی بات کی طرف بلایا جاتا ہے ہم بور ہوتے ہیں, ہم نہیں سننا چاہتے, نہیں دل چاہ رہا, نہیں دل لگ رہا, نماز کی طرف بلایا جاتا ہے نہیں, ٹھیک ہے جا رہے جاؤ جاؤ, کہاں جاؤ گے, بھاگو بھاگو اللہ کے دین سے, بھاگو اللہ کی اطاعت سے, بھاگو اس کی عبادت سے, بھاگ 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 کے جاؤ گے کہاں, زمین سے باہر نہیں نکل سکتے. تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں, تم جہاں کہیں ہوگے پکڑے جاؤ گے, آخر کتنے دن تم بھاگو گے خدا کے نام سے. اور دوسری بات یہ کہ بھاگنے کے لیے بڑا زور چاہیے, اور یہ بات آج ظاہر ہو چکی ہے کہ زمین کی آربٹ سے مدار سے نکلنے کے لیے بہت زبردست قسم کی قوت چاہیے, جب دوسری جگہ پر آپ مختلف چیزیں بھیج سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض شٹلز وغیرہ جو ہیں یا جو آسمان کی طرف چیزیں بھیجی گئی ہیں ان میں سے بعض ایک جل ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ایک شدید قسم کی رگڑ کھاتے ہیں جب اپوزٹ ڈائریکشن پر پوری قوت سے جا رہی ہوتے ہیں. باندھنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. اے جن میں تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے, پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. ذرا امیجن کریں اس نظارے کو, آسمان ریڈ ہو جائے پورا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, उस रोज किसी इंसान और किसी जिन से उसका गुनाह पूछने की जरूरत न होगी कि क्यों किया, वो सब कुछ सामने नजर आ रहा होगा, नीयतें भी सामने आ जाएंगी। مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پریشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کے گھسیٹا جائے گا۔ اللہ سے دور بھاگنے والے، اللہ کے دین سے فرار حاصل کرنے والے وہاں پکڑے جائیں گے، اور کیسے پکڑے جائیں گے ذرا امیجن کریں کہ کسی کو اس کے سر کے بالوں سے گھسیٹا جا رہا، کتنی بے عزتی کی بات ہے اس میں، یہ کسی کے پاؤں پکڑ کے گھسیٹا جا رہا، اگر آپ امیجن کر سکیں تو ذلت آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ یعنی جو لوگ اللہ کی حدود آج توڑتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں، کل وہ کس طرح پکڑے جائیں گے؟ کبھی ائی ربی کو معافی کر دیوان، اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرم جھوٹ قرار دیتے تھے، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ کبھی ائی ربی کو معافی کر دیوان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، دو باغ ہیں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ بخاری کی روایت میں آتا ہے، دو باغ چاندی کے جن میں برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی، دو باغ سونے کے جس میں ہر چیز سونے کی ہوگی۔ اور دو کا ذکر شاید اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہو کہ باغ ایک پر ایک وقت میں ایک میں رہے گا، پھر جا کر کچھ دن کے لیے دوسرے میں چلا جائے گا جگہ بدلنے کو، اور پھر واپس پہلے میں آ جائے گا۔ اور ویسے بھی ہے کہ ہر چیز انسان کی وہاں اپنی ہوگی، جو جی چاہے جب جیسے استعمال کرے۔ یہی تو جنت کی خوبصورتی ہے، لیکن ہم تو دنیا کی خوبصورتیوں میں کھو کے رہ گئے ہیں، اس کو بھول ہی گئے ہیں۔ رواسا افنان، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور، فبی آلائے ربکما تکذبان فیہما عینان تجریان۔ اب یہ جنت کی اتنی خوبصورت تصویر ہے کہ دو باغ جن میں ہری بھری ڈالیاں، سبزہ ہی سبزہ، اور پھر دونوں باغوں میں دو چشمے رواں پانی۔ کبھی یہ آلائے ربکما تکذبان، دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں۔ کبھی یہ آلائے ربکما تکذبان، جنتی لوگ ایسے فرشوں کے تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، سلک کے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی، اتنا فروٹ ہوگا درختوں پر جھکا ہوا ہوگا۔ خالی درخت دیکھنے کا بھی ایک لطف ہوتا ہے، لیکن پھل والے درخت دیکھنے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں، تیسری دفعہ یہ سارے عورتوں کے لیے خاص رات اتر، حیادار عورتیں جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا۔ سبھی ربکما تکذبان، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ سبھی ربکما تکذبان، ہیرے موتی کہاں رکھے جاتے ہیں؟ چھپا کے حفاظت سے۔ سبھی ربکما تکذبان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ سبھی ربکما تکذبان، میسج کیا دیا گیا کہ یہ جنت چاہیے تو کچھ کر کے آؤ۔ ومن دونہما جنتان، ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے، جیسے پیچھے حدیث سے وضاحت کی تھی نا، میں دو ایسے جس میں ہر چیز سونے کی، دو ایسے جس میں ہر چیز چاندی کی۔ طبیعی آلائے ربکما تکذبان، گھنے سرسبز اور شاداب باغ۔ طبیعی آلائے ربکما تکذبان، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے۔ طبیعی آلائے ربکما تکذبان، ان میں بکثرت پھل اور کھجورے اور انار۔ طبیعی آلائے ربکما تکذبان، ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں، خوبصورت اور خوبصورت۔ تو جنت میں جانے کے لیے صرف خوبصورتی ہی کافی نہیں، خوبصورتی بھی ضروری ہے۔ سیرت کا اچھا کرنا اور کردار کا اچھا ہونا اور اخلاق کا اچھا ہونا اور اچھی عادات کا ہونا، یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے جنت میں انٹری کے لیے۔ طبیعی آلائے ربکما تکذبان، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی ہوئے۔ طبیعی آلائے ربکما تکذبان، ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن میں ان کو چھوا نہ ہوگا۔ طبیعی آلائے ربکما تکذبان، وہ جنتی سسکالینوں اور نفیس و نادر فرشوں کے تکیے لگا کے بیٹھیں گے۔ طبیعی آلائے ربکما تکذبان، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ سورة الواقعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا.
جب ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو اس کے وقوع کو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا. وہ پہلو بالا کر دینے والی آفت ہوگی. زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے. تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. دائیں بازو والے سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا, اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا. اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں, وہی تو مقرب لوگ ہیں, نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے. اگلوں میں سے بہت ہوں گے, پچھلوں میں سے کم. یہ کون ہے آگے والے؟ السابقون السابقون اولئک المقربون. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا, جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ سب سے پہلے لوگوں نے عرض کیا, اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. صحابہ کرام کیسا ہی جواب ہوا کرتا تھا, اپنے پرسے نہیں گزارتے تھے, اپنی اپنی آرا نہیں پیش کرنے لگتے تھے, جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا تھا زبان نہیں کھولتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے آگے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا, جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے ادا کر دیا, اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں تھا. دوسروں کے لیے وہی چاہتے تھے جو اپنے لیے چاہتے تھے. اس پر ہم اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں. ہم میں سے شوق تو سب کا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے قریب جائے, لیکن قرب پانے کے لیے پھر دوڑنے کی ضرورت ہے نا, پہل کرنے کی ضرورت ہے. اگر دنیا میں ہم نیکی کے کاموں میں سستاتے رہے اور پیچھے رہے اور قیامت کے دن جزا پانے میں سب سے آگے ہوں, یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ان آگے والوں کی پھر جزا کیا ہوگی؟ مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے. ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پہ آلے اور کنٹر اور ساگر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے, جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہے چن لیں, اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہے استعمال کریں, اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی ہورے ہوں گی, ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ سب کچھ ان کے اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے. جنت کی یہ خوبی ہوگی کہ وہاں فضول اللہ باتیں, ایک دوسرے کی غیبت اور بدگمانی پر مبنی باتیں, اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی اور چغل خوری اور ایک دوسرے کو ستانا, اس قسم کی کوئی فضول گفتگو وہاں نہ ہوگی. کیونکہ اچھے دل کے لوگ ہی تو وہاں پہنچیں گے جنہیں دلچسپی نہیں تھی ان چیزوں سے. جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی. اور دائیں بازو والے یعنی اب اعلیٰ ترین لوگوں کے بعد جنت میں جانے والوں کی ایک اور قسم بھی ہے, اور وہ ہے دائیں ہاتھ والے. اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا, وہ بغیر کانٹے کے بیڑیوں اور تہ در تہ چڑھے ہوئے کھیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نیسرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقیہ بنا دیں گے, اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہمسن. یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے, وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت. اور بائیں بازو والے, بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا, وہ لو کی لپٹ تک کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئے کے سائے میں ہوں گے, جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے, یعنی دنیا میں کھاتے پیتے لوگ تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے, یعنی خوشحالی کی وجہ سے گناہ کبیرہ پر اڑ گئے تھے, اور کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے, اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے.
ثم انكم ايها الضالون المكذبون.
پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی توس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے. یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا کو.
نحن خلقناکم فلولا تصدقون.
ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے، کیوں نہیں مان جاتے کہ تمہارا خالق اور مالک اللہ ہے؟
کبھی تم نے غور کیا، یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟
ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. یعنی انسان اللہ کی نافرمانی کر کے کس طرح آنند میں رہ سکتا ہے؟ وہ ڈرتا نہیں اس بات سے کہ اللہ اس کی شکل بگاڑ دے؟ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟
کبھی تم نے سوچا، یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟
ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چھتی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب بھی ٹوٹے ہوئے ہیں.
کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، تم نے اسے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟
یہ پانی جو تم پیتے ہو، ہر روز پیتے ہیں نا، کبھی سوچا تم نے، آنکھیں کھول کے دیکھا تم نے، اسے تم نے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟
ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟
آپ کو معلوم ہے نا کہ بادل کہاں سے آتے ہیں؟ بادل کا پانی سمندروں سے آتا ہے. لیکن کبھی سوچا آپ نے، سمندر کا پانی تو بہت کڑوا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو نمک کہاں جاتا ہے؟ وہ ساتھ کیوں نہیں بادلوں میں چلا جاتا؟ اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ ہو بہو بادلوں کے ذریعے دوبارہ زمین کو برستا تو ساری زمین کھاری ہو کے رہ جاتی، کوئی فصل نہ اٹھتی اور انسان اس پانی کو پی نہ سکتا. کبھی ہم غور نہیں کرتے، سمندر کے پانی کا تقریباً 1/10 حصہ نمک ہوتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ 10 گھونٹ پانی میں 1 حصہ جو ہے وہ نمک ملا دیں تو کتنا کھاری ہو جائے وہ. یعنی آپ یوں سکتے ہیں کہ 10 چمچ پانی میں 1 چمچ نمک ملا دیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی.
فلولا تشکرون، تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟
اسے سوچنے کی بات ہے نا، یہ کیا کسی تدبیر کرنے والے کی تدبیر کے بغیر خود ہی ہو گیا کہ سمندر کا پانی نمک پیچھے چھوڑ دے اور صرف میٹھا حصہ جو ہے اس کا وہ اوپر جائے؟
افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے کبھی دیکھا، کیا تم نے کبھی سوچا،
یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟
ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا.
بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو.
فسبح بسم ربک العظیم،
بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں سب، جسے متحرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا. یعنی یہ کتاب جہاں اصل اس کی رکھی ہوئی ہے، دنیا میں تو اس کی کاپی ہے نا، اس کا اصل نسخہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے محفوظ میں ہے اور بہت عزت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، بہت بلند جگہ پر ہے. قرآن کریم کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، سورۃ قاف میں قرآن مجید کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے. فی کتاب مکنون، ایک محفوظ، مکنون کا مطلب چھپی ہوئی، محفوظ کتاب میں اسے رکھا گیا، پریزرو کیا گیا ہے، اور وہاں پر پاک فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں پہنچتا، یعنی کسی کی رسائی نہیں، کوئی جن کوئی اور مخلوق وہاں جا بھی نہیں سکتی. یہ تو ہے شاید کا اصل مفہوم، لا یمسہ الا المطہرون، لیکن اس سے بعض لوگوں نے یہ مفہوم نکالنے کی کوشش کی ہے کہ شاید اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پاک لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہ چھوئے. حقیقت یہی ہے کہ قرآن ایک پاک کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے اور پاک حالت میں ہی اس کو چھونا چاہیے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تعلیم کی غرض سے آپ کو اس کو اٹھانا پڑتا ہے، کہیں رکھنا پڑتا ہے، یا کسی کاغذ پر یا کسی شیشے کے فریم میں یا کبھی کسی اور چیز کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے. جیسے آپ گھر کی صفائی کر رہے ہیں اور آپ کو وضو نہیں، تو کیا آپ ان چیزوں کو آگے پیچھے موو کر سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے
وہ اس کے یہ الفاظ ہیں۔ اس لیے جب آپ وضو میں نہ ہو پر تلاوت کر رہے ہو تو تلاوت تو آپ کر سکتے ہیں، کیا ہے کہ پہلے آپ وضو کے ساتھ انگلی پھیر رہے تھے، اب انگلی نہ پھیرے، نگاہوں سے دیکھنے میں چاہے آپ پاک نہیں بھی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جیسے یہ پلاسٹک ہے یا اس کے اوپر کپڑا ہے تو اگر اس کے ساتھ آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں تو حرج نہیں ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ ہمارے ہاں قرآن پاک کی عقیدت اور احترام کا مفہوم صرف اتنا لیتے ہیں کہ بس اس کو ہاتھ نہ لگاؤ کیونکہ ہمارا وضو نہیں یا ہم پاک نہیں۔ اصل عقیدت اور احترام اس کا یہ ہے کہ اس کو وہ بڑا مقام ہم اپنی زندگی میں دیں، اپنے دلوں میں اس کو جگہ دیں، اپنے حافظے میں اس کو جگہ دیں، اپنی روز مرہ کی زندگی میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے اور بسر کریں، کیونکہ ظاہر کر کتاب لا رہی بتی حدل للمتقین، یہ متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی، اور ہدایت والی کتاب کو بند کر کے صرف احترام دینا یہ کافی نہیں، اس کا اصل احترام یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آئی ہے اس مقصد کو پورا کیا جائے۔ اس لیے مثلاً اگر تفسیر کی کتاب ہے اور آپ کو وضو نہیں ہے تو آپ اس کاغذ پر اس جگہ سے اگر ہاتھ لگا لیتے ہیں تو یہ کاغذ کا یہ حصہ تو قرآن نہیں ہے نا، اس لیے وہ حرج نہیں اگر آپ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات اسلامیات کا پیپر ہوتا ہے اور خواتین پیریڈ کی حالت میں ہوتی ہیں، کچھ آیت لکھنی پڑ جاتی ہے تو اس میں یہ کہ اگر کاغذ کے اوپر نیچے ہاتھ ہے اور آیت کے اوپر نہیں ٹچ کر رہا تو پین سے آیت لکھ دیں، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بوقت تعلیم یا ضرورت کے ایسا کرنے میں ممانعت نہیں ہے۔ احتیاطی بات یہ ہے کہ اس حالت میں انسان باقاعدہ جیسے روز کی تلاوت کرتا ہے وہ نہ کرے، کیسٹ سن سکتے ہیں، کہیں سے دیکھ کے اس کو ریڈنگ کر سکتے ہیں، جیسے اگر آپ پڑھ رہے ہیں طالب علم ہیں سیکھ رہے ہیں تو اس صورت میں اگر آپ ایک ایک ہفتہ بالکل اس سے دور ہو کر گزاریں گے تو آپ کو بھول جائے گا پچھلا بھی۔ تنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے یعنی یہ قرآن، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برت رہے ہو، اس کتاب کو توجہ نہیں دیتے، اتنی بلند پایا کتاب جسے اللہ پاک نے اتارا ہے اس کی طرف تمہارا دھیان نہیں۔ بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم مسلمانوں کے درمیان قرآن پاک ایک اجنبی سی چیز ہے، گھروں میں رکھا رہتا ہے، دنوں پڑا رہتا ہے، کوئی اس کی طرف نہیں جاتا، گھر داخل ہوتا ہے آپ ہی ریموٹ کنٹرول اٹھاتے ہیں، ٹیلی ویژن لگاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کھا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں، سو رہے ہیں تو وہ چل رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے، لیکن اسی کے اوپر، اسی الماری کے اوپر قرآن پاک سجایا ہوا ہے، ادھر کوئی دھیان نہیں دیتا، بالکل ایک اجنبی سا نہیں۔ جیسے کسی محفل میں کوئی اجنبی شخص آ جائے تو جو جان پہچان والے وہ تو آپس میں خوب گپ شپ کر رہے ہیں اور وہ اجنبی لیفٹ آؤٹ فیل کر رہا ہے کہ کوئی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہا۔ بعض اوقات مسلمانوں کے کراؤڈ میں، بستیوں کے بستیوں میں، ہمارے گھروں میں دنوں تک وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کوئی نہیں میری طرف آ رہا، کوئی نہیں کھول رہا اس کو۔ اللہ کا کلام، اس سے یہ بے اعتمائی، اس سے بے رخی، کبھی کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن یہی اٹھ کے ہماری سفارش کرنے لگے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو۔ فَلَوْلَا إِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، اب اگر تم کسی کا محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جو مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ یعنی اگر تم بڑی طاقت رکھتے ہو اور بڑی چیز ہو تو پھر اللہ کے فیصلوں کو ذرا پلٹا کے دیکھو، مرنے والوں کو زندگی دے کے دیکھو، اس وقت تمہاری بہ نسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو، یعنی نیک ہو، مقرب ہو، دین کے کاموں میں جلدی کرے، تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت، یہ سب چیزیں اس کی منتظر ہوتی ہیں۔ اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین سے ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں بھی کچھ لوگوں کے ساتھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوگی، بہترین معاملہ ہوگا، اور کچھ لوگ ہاں ٹھیک ہے بہت اچھے ہو تم۔ دنیا میں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو اعلیٰ درجے کا کرے، حسرت سے دیکھتے رہتے ہیں وی آئی پیز کو، لیکن آخرت کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے کہ وہاں بھی کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جائے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ مرنے والے دو قسم کے بتائے جا رہے ہیں، اگر مقربین میں سے ہے، ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت نعیم، فروحن راحت، ریحان کا ایک معنی پھول بھی ہوتا ہے، تو یوں لگتا ہے جیسے فرشتے جان نکالنے کے لیے آئے ہیں تو بہت پیسفلی اس سے معاملہ کرتے ہیں، شاید پھول بھی لاتے ہیں استقبال کو۔ ये नगर नो किसी रेहान का लफ्ज है और एक माना रिस्क भी इसका किया जाता है। वो जन्नत नई और जदू निकाल के ले जाते हैं तो नेमत भरी जन्नत उनकी मुंतजर होती है। वो अम्मा इंसान असहाबल यमीन और अगर वो आम नेकोकारों में से है तो सलामुल्लाह का तो फरिश्ते आके उसको सलाम करते हैं, अरे जैसा करोगे वैसा करोगे, जितनी तवज्जो तुम उसको दोगे जितनी अहमियत तुम उसको दोगे वैसा ही तुमको पलटाया जाएगा। सलामुल्लाह का मिन असहाबल यमीन और एक तीसरी कैटेगरी वो अम्मा इंसान मिन अल मुकज्जिबीन अद्दालीन और अगर वो झुठलाने वाले गुमराह लोगों में से हो तो उसकी तवाज़ो के लिए खौलता हुआ पानी है और जहन्नम में झोंका जाना है। इन्ना हाज़ा लहु हक़्क़ुल यक़ीन ये सब कुछ कतई हक है बिल्कुल सच है। तसब्बिह तसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब्बे अजीम के नाम की तस्बीह करो। ऐसी आयात जब आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जवाब भी दिया करते थे, अब वो क्या है सुभान रब्बी अल अज़ीम। और वैसे भी तस्बीह का बहुत अजर सवाब है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलिमतानी दो कलिमे ऐसे हैं, खफीफतानी अल लिसानी जबान में बहुत हल्के हैं, सकीरतानी फिल मीज़ान मीज़ान में बहुत भारी हैं, हबीबतानी अल रहमान रहमान को बहुत प्यारे हैं। तो इसलिए हर सारे वक्त में इंसान तस्बीह करता रहे